بل أنتم قوم مسرفون. وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية: ولا نو ولا غول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرين، اسلام میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا بھیس بن کر، بھیس بدل کر جو آپس میں امت میں اختلاف، افتراق، انتشار مچایا ہے، پھیلایا ہے، اور جو چیزیں اسلام میں داخل نہیں ہیں ان کی اشاعت کی ہے، اس ضمن میں محرم میں جو چیزیں خرافات کے طور پر، بدعتوں کے طور پر شروع ہوئی تھی، ان کا سلسلہ اب تک چل رہا تھا، اور اسی تھیلی کے کچے چٹھے روافض کا گزشتہ جمعے تک تذکرہ تھا. اب چونکہ ماہ سفر کی آج 14 تاریخ ہے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح محرم میں خرافات اور بدعتیں مسلمانوں میں پھیلائی گئی ہیں، اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی کچھ بدعقیدگی، کچھ توہمات اور کچھ خرافات، کچھ رسومات اور کچھ بدعتیں ایجاد کر دی گئی ہیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ اس کا سلسلہ بھی آگے چل کر ایک یہودی جس کا نام سوسن ہے، اس سے ملتا جلتا، اس سے جا کر یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے. جیسے کہ عبداللہ ابن سبا محرم کے سلسلے میں بدعتوں کا بانی مبانی تھا، اسی طرح یہ سوسن جو یہودیوں نسل تھا اور اس نے اسلام ظاہر کر کے، نفاق اختیار کر کے مسلمانوں میں سفر کی بدعتیں پھیلائیں، سفر کی رسومات پھیلائیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے بارے میں جو بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، جو جاہلی زمانے سے رائج تھیں، ان کو دور فرما دیا تھا اور قلا قمع فرما دیا تھا، اور یہ ارشاد ببانگ دہل فرما دیا تھا کہ لا سفر، سفر کی نحوست، سفر کی منحوسی، سفر کی شقاوت کوئی چیز نہیں ہے. جس دین کے شعبے میں خرافات اور بدعتیں ہم کو نظر آتی ہیں، اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، نظریں دوڑائیں گے، تو اس کا سلسلہ آخر میں چل کر کہیں نہ کہیں یہودی پر ختم ہوگا. تو یہ سفر کی بدعتوں کا سلسلہ بھی سوسن نامی جو یہودی تھا اس سے متعلق ہے، اس سے وابستہ ہے. جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا دور دورہ تھا، اس وقت تک سفر کی بدعتوں نے روپ اپنا نہیں دھارا تھا، سفر کی بدعتیں اس وقت وجود میں نہیں آئی تھیں. جو کچھ جاہلیت کے زمانے کی رسومات چل رہی تھیں، تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخ کنی فرما دی تھی، اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا. جب صحابہ کرام کا آخری زمانہ آیا اور صغیر السن، کم عمر صحابہ باقی رہ گئے، بڑے بڑے صحابہ سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس موقع پر اتفاق سے ایک مرتبہ کعبت اللہ کو آگ لگی، عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں غالباً، تو اس موقع پر آپس میں گفتگو شروع ہوئی. لوگوں نے کہا کہ اگر کعبت اللہ کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے تو یہ اللہ کی قضا اور قدر سے پیش آیا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قضا اور قدر سے پیش آیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی اور قضا اور قدر تقدیر ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ خود گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ اپنے گھر کو وہ خود جلا ڈالے، وہ خود برباد کر ڈالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں سے قدریہ فرقہ وجود میں آیا. قدریہ فرقہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہے، قضا اور قدر کا منکر ہے، اس کو قدری فرقہ کہتے ہیں. اور تقدیر پر ایمان لانا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ایک رکن ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ہر اچھی بری تقدیر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تمام چیزوں کے خالق ہیں، تمام چیزوں پر قادر ہیں، انہوں نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، خیر بھی انہی کا پیدا کیا ہوا ہے، شر بھی انہی کا پیدا کیا ہوا ہے. خالق خیر بھی اللہ تبارک و تعالی ہیں، خالق شر بھی اللہ تعالی ہیں. یہ آپ ہر کوئی یہ پڑھتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں میں، بنیادی عقیدے کی بات. تو خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب یہ عقیدے کی بحث ہے کہ انسان یہ مجبور محض ہے یا مختار مطلق ہے، پورا پورا اختیار چوائس اور رائٹ اس کو حاصل ہے یا تھوڑا بہت حاصل ہے یا بالکل پتھر کی طرح مجبور ہے. تو یہاں سے فرقے چلنے لگے. کسی نے کہا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، مجبور محض ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. ہاں جیسے پتھر کہ اس کے اندر خود بخود کوئی حرکت نہیں ہے، نہ اس کو اجر ہے، نہ ثواب ہے، نہ عذاب ہے، نہ عقاب ہے. اسی طرح انسان مجبور محض ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں، کوئی رائٹ نہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان مختار کل ہے، مختار مطلق ہے، مختار کل ہے. مجوس جس کے بارے میں فرمایا گیا آتش پرست کہ القدریہ مجوس ہذہ الامہ، کہ تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ اس امت کا مجوسی فرقہ ہے، آتش پرست فرقہ ہے. کیونکہ مجوسی اور آتش پرست وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایک خالق خیر ہے ان کے ہاں جن کو یزدان کہتے ہیں، اور دوسرے خالق شر ہے جس کو وہ اہرمن کہتے ہیں، خالق خیر و شر. تو مجوسی اور آتش پرست تو خیر دو خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن یہ رافضی اور شیعہ، اور اسی طرح یہ یہودی سوسن جس نے قدریہ فرقے کو ایجاد کیا، کہتے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے سے جو کام بھی صادر ہوتا ہے اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا خود بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ وہ کام کر نہ لے. یہ ہے رافضی عقائد اور قدری عقائد کی تفصیل. تو بہرحال، تو جب کعبۃ اللہ شریف کو آگ لگی تو اس وقت یہ موضوع بحث چھڑ گیا کہ یہ کہ آگ کیسے لگی. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے لگی، اور کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہاں سے یہ عقیدہ چل پڑا قدریہ فرقے کا، جس کی تفصیل مسلم شریف کی پہلی روایت کے اندر موجود ہے، کتاب الایمان کی پہلی روایت میں موجود ہے کہ یحیی بن یعمر اور ان کے ساتھی حمید بن عبد الرحمن، یہ تابعین ہیں، یہ دونوں جبکہ سوسن کا شاگرد، قدری فرقے کا بانی مبانی، منکر تقدیر کا فرقے کا بانی مبانی، سوسن کا شاگرد، معبد جوہنی، معبد جوہنی اس کا زمانہ تھا، تو اس نے اس عقیدے کی خوب ترویج کی اور اشاعت کی، تو یہ دونوں تابعین یحیی بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن، یہ دونوں پریشان ہو کر کے حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ابن عمر سے. تو یہ راستے میں جاتے ہوئے یہ جو عقیدہ چل پڑا تھا معبد جوہنی کا اور سوسن کا، اس سے پریشان تھے، اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ کاش کہ ہمیں کسی صحابی سے ملاقات نصیب ہو جائے تو اس مسئلے کو ان کے اوپر پیش کر کے اس کا جواب لے لیں گے، یعنی کہ اپنی رائے سے عمل کریں گے. تو اتفاق کی بات کہ یہ دونوں مسجد حرام میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا، یہ دونوں دائیں بائیں ان کے لپٹ گئے، چمٹ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے عراق میں، بصرے میں یہ فتنہ رونما ہوا ہے کہ کچھ منکرین تقدیر پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الامر انف، جو کچھ بندوں سے کام ظاہر ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، وہ خود بندہ ان کا خالق ہے، قضا اور قدر کا یہ انکار کرنے والے ہیں، اور یہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں ہیں، بلکہ یقرؤون القرآن، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ویتقفرون فی العلم، علمی قد و کاوش بھی کرتے ہیں، بڑے اپنے بڑے علم و فضل والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدہ یہ فاسد ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی اسلامی ناتا رشتہ نہیں ہے، یعنی صاف الفاظ میں ان کو کافر قرار دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ اگر ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سونا اللہ کی مرضی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خیر خیرات کو، صدقے کو، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو سونے میں، سونے کے لحاظ سے، اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اور قبول کس کے اعمال نہیں ہوتے؟ مومن کے اعمال یقیناً اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، لیکن جو کافر ہوتا ہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کافروں کے کوئی اعمال معتبر نہیں ہوتے، کیونکہ اعمال معتبر ہونے کے لیے، اعمال حسنہ مقبول ہونے کے لیے ایمان کی شرط ہے، اور ایمان سے وہ محروم ہے، لہذا جتنے چاہے نیک کام کریں کافر، وہ قبول نہیں ہوں گے، ان کا صلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، کیونکہ ان کی جنت یہی ہے، ان کی جنت یہی ہے. کسی نے کہا کہ بھائی اتنے دن سے سنو نہیں ہو رہی تھی، تو ایک صاحب کہنے لگے میری کرسمس ہو گئی، میری کرسمس ہو گئی. تو میں نے کہا نہ میری نہ تیری، نہ میری نہ تیری، بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، مسلمانوں کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے برادران وطن جو ہیں یہ بھی سادہ لو ہیں، سیدھے سادے ہیں، ان کے سلغنے یہودی ہیں، یہودی سازشیں جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہر جگہ یہ چھائے ہوئے ہیں، مٹی بھر ضرور ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ضرور ہیں، لیکن یہ جو پلاننگ کرتے ہیں، یہ جو سازشیں کرتے ہیں، یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہر بڑے عہدے پر، ہر بڑے ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. تو یہ یہودی سازشیں ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ابتدا سے ہیں اور انتہا تک رہیں گی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اگر اس عقیدے کے حامل ہیں تو میں ان سے بری ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور یہ کافر ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اور یہی آگے چل کر کے سلسلہ چل پڑا ہے ماہ سفر کے بارے میں، کہ ماہ سفر منحوس ہے، آخری چہارشنبہ ایسا ہے، اس میں گھنگنیاں بانٹنی چاہیے. ابھی ابھی ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ میرا نکاح ہو گیا مولانا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں میری رخصتی ہو جائے، مگر امی مان نہیں رہی. امی مان نہیں رہی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ، اس کو ہمارے ہاں وہ جو بوڑھی خواتین ہوتی ہے خالی کہتے، اس کو خالی، یہ مہینے کا نام ہے خالی، ہاں خالی کا مہینہ، اور اس میں بہت ساری رسومات اور خرافات ہیں. کوئی گھونیاں بانٹ تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی یہ مہینہ سارا کا سارا منحوس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار ہو گئے تھے. اور کوئی کہتا ہے کہ آخری چہارشنبہ جو ہے منانا چاہیے کیونکہ اس میں صحت ہو گئی تھی، اور کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، ہر قسم کی خرافات ہیں. تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے نکاح کیا پہلے اور رخصتی نہیں ہوئی، اور اب رخصتی آپ چاہ رہے ہیں، والدہ کی آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ ان کو والدہ محترمہ کا احترام کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے ان کو سمجھائیے کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی رات منحوس نہیں ہے. کوئی دن منحوس مسلمان کے حق میں کوئی تاریخ نہیں ہے. امیر تیمور جب ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو اس نے جمنا کا علاقہ پار کرنا چاہا، راستے میں ندی پڑی جمنا ندی، تو اس وقت کاہنوں کا، نجومیوں کا، پنڈتوں کا، جیوتشوں کا زور زورا تھا. تو کہنے لگے، حضور یہ شبھ گھڑی نہیں ہے، یہ گھڑی شبھ گھڑی نہیں ہے، آپ اس وقت جمنا پار نہ کریں. تو اس وقت امیر تیمور نے ان کو جواب دیا تھا کہ اہل التقدیس لا یؤمنون بالتثلیث، جو اہل تقدیس ہیں، اہل تسبیح ہیں، اہل قبلہ ہیں، وہ تثلیث پر ایمان نہیں لاتے. یہ دن کا، تاریخ کا، اس کا منحوس ہونا، کون سا وقت اچھا ہے، پنڈتوں کا فال نکالنا، نجومیوں کا، جیوتشیوں کا تاریخ بتلانا کہ وہ منڈن، کیا بولتے منڈن، رسم میں ہوتا تھا شادی میں، کیا ہوتا ہے منڈپ، ہاں تاریخ نکالتے ہیں کہ وہ تاریخ کے وہ اس ٹائم ہو جانا، دیوالی کی پوجا ہوتی ہے تو کہ اس تاریخ میں ہو جانا، وہ تاریخ چل نہ دے، اور پجاری ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے، اور سب اپنی پیٹ بھرنے کے لیے، جھولی بھرنے کے لیے، سب کو جو ٹائم دیتا ہے وہ اس کے پیٹ بھرنے والا ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اچھا وقت، یہ شبھ گھڑی ہے. تو جواب ہم نے یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دینوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، سارے مہینے اسلام میں مقدس ہیں، قابل احترام ہیں، جو بھی اعمال ان کے اندر انسان کرتا ہے وہ قابل قدر ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ دنوں کو، کچھ تاریخوں کو، کچھ اوقات کو فضیلت ضرور حاصل ہے، سعادت ضرور حاصل ہے، برکتیں ضرور حاصل ہیں، مگر یہ بات ہرگز نہیں ہے اسلام کے اندر کہ کوئی گھڑی منحوس ہے، کوئی دن منحوس ہے، یا کوئی مہینہ منحوس ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ہفتے کو منحوس سمجھتے عام طور پر، منگلوار کو منحوس سمجھتے عام طور پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے لیے دعائیں خیر فرمائی ہے، اللہ اس میں خیر مقدر فرما، دعا فرمائیے. اور حضور کی دعا سے یہ منحوس ہو جائے گا؟ حضور کی دعا کی اس میں تاثیر نہیں ہوگی. اتوار کے لیے دعا فرمائی، اتوار پیر، جو اتوار کے لیے دعا فرمائی، پیر کے لیے، منگل کے لیے، بدھ کے لیے، جمعرات کے لیے، پیر اور جمعرات تو جو ہے اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے، اس لحاظ سے فضیلت حاصل ہے. جمعے کی فضیلت تو مسلمہ ہے، ہر کوئی ہر معمولی سے معمولی مسلمان جانتا ہے کہ جمعے کی فضیلت، ہر دن فضیلت والا ہے، کوئی منحوس نہیں ہے. ہاں کچھ رمضان کا مہینہ زیادہ فضیلت والا ہے، شب قدر زیادہ فضیلت والی ہے، عرفے کا دن زیادہ فضیلت والا ہے، یہ فضیلتیں زیادہ تو ہیں، لیکن منحوس کوئی نہیں ہے، منحوس تاریخ کوئی نہیں ہے، منحوس مہینہ کوئی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا لا عدوا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو، اگر یہ بیماری جو لگ گئی نا، اگر یہ بیمار کسی دوسرے کے پاس جائے گا تو اس کو یہ بیماری لگ جائے گی، پکڑ لے گی، تو اس کو بچا کے رکھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تعدیہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا، لا عدوا، یہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے طبی لحاظ سے جو بھی کہتے آئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک خارش والا جانور اونٹ اگر دوسرے اونٹوں میں مل جائے تو سارے جانور خارش والے ہو جاتے ہیں، کھجلی سب کو ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے دی، پہلے اونٹ کو خارش کس نے دی، ظاہر ہے کہ اللہ نے دی، تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرو. اسی طرح جو مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، تعاون پھیل رہا ہے مثال کے طور پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو ہدایتیں فرمائی ہیں. ایک تو کہ جو اگر اس مقام سے سپریٹ ہے، دوسرے جگہ رہتا ہے، تو وہ وہاں نہ آئے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جو وہاں موجود ہیں پہلے سے، وہ باہر نہ جائیں. یہ دونوں کتنی پیاری ہدایتیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام پر سفر پر جا رہے تھے، کوئی سفر تھا، تو مقام سرغ میں پہنچے. مقام سرغ میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو کمانڈر جنرل تھے، وہ وہاں سے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور یہ رپورٹ دی کہ دیکھو ملک شام میں تعاون پھیلا ہوا ہے، ملک شام میں تعاون پھیلا ہوا ہے، وہاں آپ اسلامی لشکر کو لے کے نہ جائیے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مہاجرین کو بلاؤ. حضرات مہاجرین صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم حاضر ہو گئے، ان سے مشورہ کیا تو رائے کھل کے سامنے نہیں آئی. کسی نے کہا کہ واپس جانا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں، اختلاف رائے ہوا. اس کے بعد پھر حضرات انصار کو طلب کیا کہ انصار کو بلاؤ، تو ان سے بھی دو رائے آئیں، کسی نے کہا کہ جانا چاہیے واپس، کسی نے کہا کہ نہیں، جب آ گئے ہیں آ گئے ہیں، اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد جو فتح مکہ میں شریک ہونے والے بڑے صحابہ تھے مہاجرین میں سے، ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر کے یہ فرما پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو واپس جانا چاہیے، اس مقام پر جانا نہیں چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی. تو صحابہ نے کرام نے کہا، عرض کیا کہ کیا آپ تقدیر سے بچ کے جا رہے ہیں، کیا آپ تقدیر سے بچ جائیں گے، قضا اور قدر سے بچ جائیں گے، کیا موت آپ کی وہی لکھی ہوئی ہوگی، بستر پر موت نہیں آئے گی، مرو گے نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جو مشورہ کیا اور اللہ نے جو میرے دل میں بات ڈالی، اس پر عمل کر رہا ہوں. ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو، ایک مثال میں دیتا ہوں، غور کرو، کسی کے جانور ہیں اور سامنے دو وادیاں ہیں، دو جنگل ہیں، ایک جنگل سرسبز و شاداب ہے، اس میں گھاس وغیرہ ہر چیز پانی موجود ہے، اور دوسری وادی بالکل خس و خاشاک ہے، خشک پڑی ہوئی ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے. تم جانور کو کہاں چراؤ گے؟ کہا کہ جو سرسبز و شاداب وادی ہے ہم وہاں چرائیں گے. تو میں نے کہا یہ وادی بھی تو آپ کے سامنے مقدر ہے. تو اس مثال سے صحابہ کرام کے سمجھ میں آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موفق صحابی ہیں جن کو شیعہ سب و شتم کرتے ہیں، غاصب خلافت قرار دیتے ہیں، یہ وہ موفق صاحب توفیق صحابی ہیں کہ جن کے موافق وحی بھی نازل ہوتی تھی، وہ مقدس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں. تو بہرحال اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو غالباً حضرت ابو موسیٰ وہ اتفاق سے اس وقت نہیں تھے، وہ تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے یہ حدیث سنی ہے، اگر کسی مقام پر تعاون پھیل پڑے، مصیبت، وبا، بیماری پھیل جائے تو دوسرے علاقے کا جو باشندہ ہو وہ وہاں نہ جائے اور جو وہاں رہتا ہو وہاں سے نہ جائے۔ تو یہ حدیث شریف ان کے سامنے آ گئی، یہ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، لا عدوا ولا طیرتا ولا طیرتا، اور پرندے کی نحوست کوئی کچھ نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحی، پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، کسی بھی طرف اڑا تو کام بن جائے گا اور لیفٹ سائڈ اڑا تو کام نہیں بنے گا، سامنے بھنگی آ گیا تو کام نہیں بنے گا، بلی آ گئی تو کام خراب ہو جائے گا، کتا آ گیا تو کام بگڑ جائے گا، چپکلی آ گئی تو کام جو بگڑ جائے گا، اور چھینک آ گئی تو کام بگڑ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے مشرکانہ عقیدے۔ ولا طیرتا، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، برا فعل لینا کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو منحوس سمجھنا کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا طیرتا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اما جان مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے سرکار سے سنی ہو۔ تو حضرت عائشہ اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندہ تو بس اڑتا ہے، اس کا کام اڑنا ہے، پھڑ پھڑانا ہے، وہ تو اڑتا ہے، اڑنا اس کے مقدر میں ہے، اڑنا اس کا کام ہے، اڑنا اس کا کام ہے، لیکن ہم بدفعلی نہیں لیتے کہ ادھر کو گیا تو یہ ہوگا، ادھر کو گیا تو وہ ہوگا، بدفعلی نہیں لیتے۔ ہاں اسلام میں نیک فعلی ہے، اچھا فعل لے سکتے، جیسے کہ ایک شخص صاحب میں آ گیا تھا آپ کے، آپ نے کہا نام کیا ہے، تو سہل، تو معاملہ آسان ہو جائے گا، تو نیک فعلی تو جائز ہے اور کرنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن بدفعلی جائز نہیں ہے۔ تو اسی کو یہ سورہ یاسین میں بھی کہا گیا، قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لا عدوا ولا طیرتا ولا ہامتا ولا سفر، ولا ہامتا ولا سفر، ترجمہ میں سنا دوں گا، تفصیل اگلے خود موقع نہیں ہے۔ اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، ولا ہامتا، الو کو منحوس سمجھتے، جہاں الو بولے گا وہ خانہ خراب ہو جائے گا، وہ خاندان برباد ہو جائے گا، اور یہ الو جو بولتا ہے تو دوسروں کی روح لے کے آتا ہے، دوسروں کی روح اس کے اندر آ جاتی ہے، جہاں بیٹھ کے یہ چیختا ہے چلاتا ہے وہ سارا علاقہ برباد اور منحوس ہو جاتا ہے۔ ولا ہامتا ولا سفر، اور سفر کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔